ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 418، بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 22/7/2005، موضوع اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کہ کوئی آدمی نفع و نقصان کا مالک نہیں، کسی کو فائدہ پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اس بات کا تذکرہ فرمایا، واتخذوا من دونہ آلہا، ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو پیدا کر دیں، کسی کو پیدا کرنا ان کے بس کی بات نہیں، وهم یخلقون، اور حالت یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پانی کی ایک بوند سے، ایک خطیر بوند سے ان کو پیدا کیا گیا، یہ کسی کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو پیدا کر دکھائیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، فرمایا یہ اپنی جان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں، کسی اور آدمی کو فائدہ پہنچانا دور کی بات ہے، سب سے پہلے انسان اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں بہت سے فائدے اکٹھے کر لوں اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، جیسا کہ اللہ کے نبی کا قول اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اگر میں غیب کی خبریں جانتا میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اللہ قرآن میں اس بات کو صاف کر دیتا ہے، فرمایا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ حیات یعنی زندگی کے مالک ہیں، اور نہ یہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں، ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دیں، ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کسی کو زندہ کر دیں، اور ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ قبروں کو پھاڑ کر کہیں چلو میدان محشر کی طرف۔ معنی کیا؟ نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے، اٹھائے جانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا، وہ وقت مقرر جو اللہ نے کر رکھا ہے وہ وقت آئے گا، قبریں پھاڑ دی جائیں گی اور انسان ایسے نکلیں گے جیسے پتنگے نکلتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ذَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی، لوگ تجھے مختار کل کہیں گے، یہ جو چاہے کر دے، تجھ سے مدد مانگیں گے، تجھے کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، اے نبی ان کو بتلا دے، قل ان کو کہہ دے، لا املک لنفسی نفعا ولا ذرا، لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا، اے نبی ان کو کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر ہاں جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اس عقیدے کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو دور کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، پھر اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ اے نبی اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل جائے کہ تجھے نقصان نہ پہنچے، یہ نقصان تجھ کو پہنچے گا، ضرور پہنچے گا، اور اس نقصان کو دور کرنا، اس تکلیف کو تجھ سے دور کرنا، فلا کاشف لہ الا ہو، تیرا اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ ساری دنیا مل کر تدبیر کر لے، ان کی تدبیر اللہ کے تدبیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر روکنا چاہے اس بھلائی کو کہ یہ بھلائی تجھ کو نہ پہنچے، ساری دنیا مل کر اس بھلائی کو روک نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلے جمعے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا معبود مانتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود مانا میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، اپنے وزیروں سے کہنے لگا میرے لیے ایک عمارت بناؤ، میں اس عمارت پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، مجھے لگتا تو یہی ہے کہ موسیٰ ہے جھوٹا۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ پیدا نہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پیدائش ہو اور فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہو، اور یہ جوان فرعون کے گھر میں اپنے دشمن کو اپنے گھر میں رکھے، اس کا خرچہ اٹھائے، اس کی پرورش کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اصل الہ وہ ہے جو یہ ساری تدبیریں کرتا ہے، کہ یہ الہ ہے جس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بنی اسرائیل قوم مظلوم قوم اور یہ فرعونی قبطی قوم ظالم قوم، بڑا ہی ظلم ڈھایا بنی اسرائیل پر۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو مار رہا ہے. جب بنی اسرائیل کے اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فوراً پکار کر کہنے لگا موسیٰ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ اس ظالم سے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، سزا دینے کے لیے ایک مکہ اس کو رسید کر دیا، فقبا علیہ، وہ اسی مکے سے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا بھاری ہاتھ تھا. ملک الموت آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ، میں تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. جلالی طبیعت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، رکھ کر تھپڑ مارا ملک الموت کے منہ پر، آنکھ نکال دی، مکہ مارا قبطی قوم کے آدمی کو، اس کی جان نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ شیطان کا کام ہے، مرنا میں اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. شہر میں مشہور ہو گیا فرعونیوں کے ایک آدمی کو کسی نے مار دیا. اگلے دن دیکھا وہی بنی اسرائیل کا آدمی کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا مجھے بچاؤ اس قبطی سے، اس فرعونی سے. اب موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، ساتھ ساتھ اپنے اس ساتھی کو بنی اسرائیل کے اس آدمی کو ڈانٹا کہ لگتا تو مجھے بڑا شرارتی ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا آج تو اس سے لڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس آدمی نے اس قبطی کا حشر تو دیکھ ہی لیا تھا کہ ایک مکے سے، موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے اس کی جان نکل گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا بھی، یہ ڈرا کہ کہیں آج موسیٰ کا مکہ مجھ پر نہ پڑ جائے، کہیں موسیٰ آج مجھ کو مارنے کے لیے نہ آ جائے. جب موسیٰ کو آتے دیکھا کہنے لگا کل تو نے اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے، تو بڑا جابر اور ظالم بننا چاہتا ہے. وہ راز جو راز تھا اس سے پردہ ہٹا دیا، پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قاتل ہے فرعونیوں کے اس آدمی. اب موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا ہو گئی، اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. اب شہر میں موسیٰ علیہ السلام چھپتے پھر رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ اب مجھ پر حکومت کا ہاتھ پڑا اور مجھ کو انہوں نے گرفتار کیا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. اس شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا. قال یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک. کہنے لگا اے موسیٰ، سردار اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ تجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. فخرج انی لک من الناصحین. میں تجھ کو نصیحت کرنے والا ہوں، تیرا ہمدرد ہوں، بھاگ جا اس شہر سے، نکل جا اس شہر سے اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے. فخرج منہا خائفا یترقب. اب موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے بھاگ پڑے. حالت یہ تھی کہ دل ڈر رہا تھا، خوف صدا تھے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ اس ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء مدین. مدین کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے. قال عسى ربي ان يهدیني سواء السبيل. کہنے لگے ممکن ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے تاکہ میں ان ظالموں سے نجات حاصل کر لوں. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون. جب مدین کے پانی پر پہنچے، دیکھا ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا جو مدین کے پانی پر جمع ہے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ رَاتَيْن تَزُودَان. دیکھا کہ دو عورتیں اپنے ریور کو روک کر کھڑی ہیں اور پانی نہیں پلا رہے. قال ما خطبكما. موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو. قالتا لا نسقی حتی یسقر الرعاء. کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے نہیں جاتے. قرآن نے اس آیت میں ایک شریف عورت کا حال بیان کیا ہے کہ شریف عورت لوگوں کے ہجوم میں شامل نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی، کہیں اگر مجبوری میں ایسی جگہ پر جانا پڑ جائے علیحدہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اہل حدیثوں اپنی عورتوں کا خیال کرو اور داڑھی منیجو اپنی عورتوں کو دیکھو، اور حاجیوں اور نمازیوں اپنے گھر پر نگاہ ڈالو، تمہاری عورتیں کہاں پھرتی ہیں؟ پارک میں لے کر جا رہا ہے، باہوں میں باہیں ڈال رکھی ہیں اور اس کو سیر کرا رہا ہے، مرد اس کے لباس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی لگی ہوئی خوشبو کو سن رہے ہیں، اس کی زیور کی جھنکار کو سن رہے ہیں، اس نے جو میک اپ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو بنا سوار کر باہر نکال رکھا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بےغیرت بن کر اس کو پارک میں سیر کروا رہا۔ کون ہے یہ؟ یہ حاجی صاحب، یہ پانچ وقت کا نمازی پہلی صف میں بیٹھنے والا۔ کون ہے یہ؟ قرآن حدیث کا نام لیوا کہ میں اہل حدیث قرآن حدیث پر چلتا ہوں، اور بےغیرتی اور دیوسی اتنی پھیلا رکھی ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ ایک مسلمان عورت اگر کہیں مجبوری میں ایسی جگہ پر چلی جائے جب تک کہ لوگ اس جگہ سے ہٹ نہیں جاتے، یہ اپنے جانوروں کو پانی تک پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ قال تعالی نسقی حتی یسدر الرعاء، کہنے لگی یہ عورتیں ہم اس وقت تک پانی نہ پلائیں گی جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہماری آنے کی مجبوری یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ چل نہیں سکتا، یہاں آ نہیں سکتا۔ فسقا لہما ثم تولى الى الظل، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ثم تولى الى الظل، پھر درخت کے سائے کے نیچے آ بیٹھے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہنے لگے اللہ جو بھی بھلائی ہے جو تو مجھ پر نازل کرتا ہے، میں تمام بھلائیوں کا آج محتاج ہوں۔ جب شہر سے بھاگے جوتیاں پاؤں میں تھی، صحت مند تھے، فرعون کے محل میں پرورش پاتے تھے، لیکن راستے میں درختوں کے پتے توڑ توڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے کھائے۔ جب مدین پہنچے جوتیاں ٹوٹ چکی تھی، پیٹ کمر سے لگ چکا تھا، یہ گل پھڑے چھل چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی مجبور تھے، کہنے لگے اللہ جو بھلائی تو اتارنا چاہتا ہے مجھ پہ اتار دے، آج میں تیری ساری بھلائیوں کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے توحید کا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں۔ وہ موسیٰ جس کو اللہ نبی بنانا چاہتا ہے، اس کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، ریگستان کا سفر کر رہا ہے، جوتیاں ٹوٹ گئی ہیں، پیٹ کمر سا لگ گیا ہے، پتے کھا کھا کر گلپے چھل گئے ہیں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے کہیں کھڑا نہیں ہوا جاتا، سائے میں آ کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ توحید کا پتہ کیا لگتا ہے؟ مانگنا ہے تو رب سے مانگ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مانگنے والے تیری توحید جب پختہ ہوگی، جب تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگ، کسی غیر سے نہ مانگ، تیرا ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہ پھیلے، اس سے مانگ جس سے ساری دنیا مانگتی ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں، اور جس سے تو مانگ رہا ہے وہ سرمایہ دار ماتھے پر شکن لائے گا، تیوری چڑھائے گا، ایک دو دفعہ دے کر بعد میں دھکے دے دے گا، نکل جا میرے پاس آئندہ نہ آنا۔ اور وہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، دن میں مانگا جائے، رات کی تاریکی میں مانگا جائے، جو سوئے نہیں ہمیشہ جاگے، وہ اگر اس سے سوال نہ کرے وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ جس کے خزانوں میں کمی نہیں اس کو چھوڑ کر تو غیروں سے مانگتا پھرتا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء. شعیب علیہ السلام کو جا کر خبر دینے لگی کہ ہمارے جانوروں کو ایک نوجوان نے پانی پلایا ہے، آپ اس نوجوان کو گھر بلائیے، بھوکا ہے، اس کو اجرت دے دیجئے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ایک آئی چلتے ہوئے، علی استحیاء پاکیزگی کی انتہا ہے، عورت چل کے آ رہی ہے اور اللہ اس کا نقشہ بیان کر رہا ہے، چل کے آ رہی ہے کس طریقے سے کہ جیسے ایک مسلمان عورت چلا کرتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ہاتھ کے اشارے اور کبھی چہرے کے اشارے نہیں، جیسے ایک مسلمان عورت چل کے آتی ہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس طریقے سے چل کے آ رہی ہے اور کہتی کیا ہے، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے موسیٰ چل، میرا باپ تجھے بلاتا ہے، جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت دینا چاہتا ہے. فلما جاء وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، وقص علیہ القصص، اور اپنا قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کس طریقے سے وہاں سے آ رہا ہوں. قال لا تخف، کہنے لگے ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تجھے ظالم قوم سے نجات مل گئی. فرعون اس کی حکومت کیا چاہتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے. اللہ کیا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گرفتار نہ کرے، یہ مدین پہنچے، مدین سے واپسی پر اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے اور میں اس کو نبوت کا تاج بھی پہناؤں. کیا فرعون کی اور اس کی حکومت کی کوئی بات چل سکی یا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی؟ ثابت یہ ہوا جو اللہ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ اگر بھلائی پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل جائے، ساری حکومت مل جائے، اس کے کارندے مل جائے، فوج اور پولیس مل جائے، اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ رب نہ چاہے. عقیدے کی بات ہے، اپنے عقیدے کو سنواؤ، لوگوں سے ڈرنے والوں، غیر اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں، اس عقیدے کو سنوارو کہ اللہ اگر بھلائی پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ برائی پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. دوسرا واقعہ یہ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں رب کچھ اور چاہتا ہے، فرعون اور اس کی حکومت کچھ اور چاہتی ہے. اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے، رک جاؤ، میں آگ دیکھ رہا ہوں. اِنِّي آنَسْتُ نَارًا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں وہاں سے کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ اپنی سردی کو تم دور کر سکو. موسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے پاس گئے، اللہ نے پکارا، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جس آگ کی طرف تو آیا ہے، جس روشنی کی طرف تو آیا ہے، میں تیرا رب ہوں، فخلا نالیک، اپنی جوتیاں اتار دے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میری لاٹھی ہے. کہا اس کو پھینک دے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا، اور باریک سا سانپ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ کروانا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ چلتا ہوا دیکھا، بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑتے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ آ جا, ڈر نہیں, اس کو اٹھا, ہم اس کو دوبارہ اسی حالت میں کر دیں گے. اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آئے, عصا اٹھایا, سانپ کو پکڑا, وہ عصا بن گیا. فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں لے جا, دایاں ہاتھ اس کو باہر نکال, یہ ایسے چمکے گا جیسے چاند چمکتا ہے, یہ دو نشانیاں ہیں, جا یہ لے کر جا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ گئے. پہلے تو فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تو تو وہی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا, جس کو ہم نے پالا پوسا, اور تو ہمارے آدمی کو قتل کر کے بھاگ گیا. کہا ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب رب نے مجھے ہدایت نہ دی تھی, مجھ کو نبوت نہ ملی تھی, یہ اس وقت کی بات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا, جب فرعون نے مطالبہ کیا کہ اچھا لا تو کیا لے کر آیا, کوئی نشانی لے کر آیا ہے یا خالی جمع تقسیم کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, اسلحہ بن گیا. کوہ طور پر لاٹھی پھینکی, معمولی سا سانپ بن گیا, جان جس کو کہتے ہیں باریک سا. اب یہاں لاٹھی پھینکی, اسلحہ بن گیا. کیوں؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ کرانا مقصود تھا کہ یہ لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ کے حکم سے یہ سانپ بن سکتی ہے. یہاں فرعون کو ڈرانا مقصود تھا, اس لیے باریک سا سانپ نہیں اسلحہ بنا دیا. فرعون ڈر کے کہنے لگا موسیٰ پکڑ, یہ تو کھانے لگا ہمیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا, یہ لاٹھی بن گئی. ہاتھ روشن کر کے دکھا دیا. اللہ کہتا ہے فلما اریناہ آیاتنا کلھا فکذب وابا, اس نے ہماری نشانیاں دیکھ لی, فکذب وابا, تکذیب کر دی, انکار کر دیا اور اکڑ گیا, ڈر گیا کہیں یہ ہمیں سانپ کھا نہ لے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا, اب اکڑ گیا, گردن میں سریا آ گیا کہ میری چودراہٹ تو گئی اس نبی کے ہاتھ سے, یہ بنی اسرائیل کا وہی بیٹا ہے جس کی تعبیر نجومیوں نے کی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے ہاتھوں تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا. اکڑ گیا, کیا کہنے لگا, کالا جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, کہنے لگا اے موسیٰ تو ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جادو کے زور سے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, جا تو جادو لے کر آیا ہے, تیرا توڑ بھی ہم جادو کے ذریعے کریں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى, کہنے لگا ہمارا اور تمہارا ایک معاہدہ ہوا, ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے, نہ تو اس وعدے سے پیچھے ہٹنا اور نہ ہم اس دن سے پیچھے ہٹیں گے, تو بھی آئے اس دن اور ہم بھی اس دن آئیں گے. قال موعدکم یوم الزینۃ معی یحشر الناس زہا, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وعدہ تمہارا تمہارے جشن کے دن, تمہاری عید کے دن, معی یحشر الناس زہا, سارے لوگوں کو دن چڑھے اکٹھا کر لو. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, جادوگر اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ پہلے تو کچھ دکھاتا ہے یا ہم کچھ دکھائے, پہلے تو ڈالتا ہے یا ہم ڈالیں؟ قال بل القو, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پہلے تم دکھاؤ. فائدہ حبالهم و عصیهم یخیل الیہم من سحرهم انہا تسعا, انہوں نے اپنی رسیاں پورے میدان میں ڈال دی, لاٹھیاں ڈال دی, یخیل الیہم من سحرهم انہا تسعا, لوگوں کی آنکھوں پر اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اس جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ رسیاں اور لاٹیاں سانپ بن کر بھاگی دوڑی پھر رہی ہیں.
یہاں سے یہ نظریہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کا، گمراہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. ہاں، نبی پر جادو کا ایسا اثر نہیں ہوتا کہ نبوت میں غلطی کرنے لگ جائے، اللہ کے پیغام میں غلطی کرنے لگ جائے، ایسا اثر نہیں ہوتا. لیکن ہاں، اتنا اثر ضرور ہوتا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خیال کرنے لگ گئے کہ یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں سانپ بن کر دوڑی پھر رہی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اثر ہوا. بزرگ شربت بنا سکتا ہے عام پانی کا، بغیر کچھ ڈالے ہوئے شربت بنا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو بدل سکتا ہے، وہ تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا. تمہاری بیوی بانج ہے، کیا وہ بانج کو بیٹا نہیں لے سکتا ہے؟ تم غریب ہو، تمہاری غریبی کو امیری میں نہیں بدل سکتا ہے. لاؤ زیور لے کر آؤ، تم اگر 10 تولے زیور دو گے، یہ پیر تمہیں 20 تولے کر کے دے گا. ایسا چکر چلایا، ایسا چکر چلایا، لوگ سمجھنے لگے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اللہ کے سارے کام یہ کر دیتا. ایک اہل حدیث عالم کو پتا لگ گیا کہ یہ جگلری ہو رہی ہے، دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. آئے، صابن لے کر آئے، اس کے ہاتھ صابن سے دھلوائے اور کہنے لگے پہلے انگوٹھا داخل کر کے تو پانی میٹھا کرتا تھا، اب سارے کا سارا برتن میں تو داخل ہو جا، تب بھی پانی میٹھا نہیں ہوگا، پلید ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جہاں سے بھی آئے، جو ترتیب بھی لگائے، جو ترکیب بھی چلائے، ساری کی ساری ترکیبیں اللہ کے معجزے کے مقابلے میں فیل ہو جائیں. اسی کا تذکرہ اللہ قرآن میں ایک جگہ ایسے بھی کرتا ہے، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جب انہوں نے رسیاں ڈال دی، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر بندی کر دی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترهبوهم اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، وجاؤ بسحر عظیم اور بہت بڑا جادو لے کر آئے یہ لوگ. اللہ کیا فرماتا ہے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق غالب آ گیا اور باطل بھاگ گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آ جاتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے والی چیز. فرمایا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق آ گیا اور جو کچھ انہوں نے یہ ترتیب لڑائی تھی وہ سب کی سب باطل ہو گئی. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، جادوگر ہار گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے. والقي السحرۃ ساجدين، جب جادوگروں نے اپنی جادوگری فیل ہوتے ہوئے دیکھ لی، اللہ کا معجزہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا دیکھ لیا، وَأُلْقِيَتْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے عالمین کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. یہ ہے حق. جب حق پتہ لگ جاتا ہے، نہ باپ کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، نہ چھوٹوں کی پرواہ، نہ بڑوں کی پرواہ. ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں، لوگوں اللہ کی توحید حق ہے، نبی کی رسالت حق ہے، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اللہ حق ہے اور اللہ کا نبی حق ہے. اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں سب جادوگر اور باطل ہیں. اللہ کا توحید میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت میں کوئی شریک. ہم نے دیکھا لوگ صرف اس نقطے پر ہماری اس دعوت کو پہچان کر، کئی لوگ ایک ہی مجلس میں سینکڑوں کی تعداد میں کتاب و سنت کو ماننے والے بن جاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں. اور جب حق پتہ لگ جائے، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، نکلنے کے لیے تیار، برادری بائیکاٹ کر دیتی ہے، بائیکاٹ سہنے کے لیے تیار، معاشی بائیکاٹ ہو جاتا ہے. یہ بائیکاٹ سہ لیتے ہیں لیکن نہ توحید میں فرق آنے دیتے ہیں اور نہ رسالت میں فرق آنے دیتے ہیں. لیکن ہاں، حق پہچانے سے ہی، حق کو جانے سے ہی، حق لوگوں تک پہنچے سے ہی پھر ناممکن ہے، ناممکن ہے کوئی بدبخت ہوگا جو حق کو ٹھکرائے گا، ورنہ حق جو ہے غالب ہو جاتا ہے، مغلوب کبھی نہیں ہوتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الحق کو یالو ولا یولا علی، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، ہم مغلوب نہیں ہوتا کہ کبھی گر گیا، کبھی شکست کھا گیا. لوگوں، ہماری دعوت کیا ہے؟ لوگوں کی دعوت فرقہ بندی کی دعوت ہے، ہماری دعوت اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے. ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ وہ امام جو سارے اماموں کا امام ہے، وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی جو سارے انبیاء کا خطیب ہے، وہ نبی جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، وہ نبی جو رب کے عرش کے پائے کو تھام کر سجدے میں گر جائے گا. آدم انکار کر دیں گے، نوح انکار کر دیں گے، ابراہیم انکار کر دیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ انکار کر دیں گے، 124,000 پیغمبر، نبی اور رسول انکار کر دیں گے. یہ نبی رب کے تخت کو تھام کر، اس کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر کے کہے گا، اللہ میری امت کو بخش. اس کو چھوڑتے ہو؟ ہماری دعوت، اچھا بتاؤ صحیح، ہماری دعوت کس کی دعوت ہے؟ لسوڑی شاہ کی، ٹیکر شاہ کی، نانا شاہ کی، چپ شاہ کی، کس کی دعوت ہے؟ ہم ان کی دعوت آپ کو دیتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی غسل نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، ان کو اپنی پلیدی اور پاکی کا پتہ نہیں ہے. ہماری دعوت اس رحمان کی دعوت ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اس میں پہاڑ رکھے، پانی کے چشمے نکالے، زمین میں پانی پیدا کیا، ہواؤں کو بھیجا، بارشوں کو بھیجا، 5 عورتوں کو اولاد عطا کی، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا. ہماری دعوت اس کی دعوت ہے، ٹکراؤ اس کی دعوت کو. اگر دل میں ایمان ہے، اگر دماغ میں عقل ہے، مغز ہے، ٹھکراؤ اس دعوت کو کہ تمہاری دعوت باطل دعوت ہے، بلکہ ہم اس دعوت کو مانتے ہیں جس کو گھوڑے شاہ کہا جاتا. نام دیکھو، جانوروں کے نام لوگوں نے رکھے ہوئے. ہماری دعوت کس کی دعوت ہے؟ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے. بتاؤ، اس سے بہتر کوئی ایمان ہے؟ اس سے اعلیٰ کوئی نبی ہے؟ کیا یہ نبیوں کا سردار اور خطیب نہیں ہے؟ کیا اس کے ہاتھ سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا؟ کیا یہ لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا جب سارے انبیاء انکار کر دیں گے؟ اگر کرے گا تو پھر اس کی دعوت کو چھوڑ کر جاتے کہاں؟ جی وہ مولوی صاحب بڑے خوبصورت ہیں، اس کے چہرے پر نورانیت برستی ہے، جتنے بھی انگریز ہیں سب کے چہرے نورانی ہیں. پھر ابھی اس کی بات ہم کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ 2 چیزیں ہیں جو امت کے اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے، ایک اللہ کی توحید، دوسرے اس کے نبی کی رسالت. بتاؤ کون ہے مسلمانوں میں سے جو ان 2 دعوتوں کا انکار کرتا؟ ثابت یہ ہوا کہ جب حق کا پتہ لگ جاتا ہے، پھر انسان گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں. برادری کو دیکھ کر کے برادری کیا کہے گی؟ کہ تو بھی وہاں بھی ہو گیا، تو نے بھی آواز داد کے دین کو چھوڑ دیا. یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتا ہے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور سارے جادوگر، سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بے گناہ افراد کو ناحق قتل کرنا، دھماکے یا فائرنگ کرنا کیا ناجائز ہے یا جائز، جیسا کہ لندن میں ہوا ہے؟ اسلام کا لڑائی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اللہ کے نبی نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ آپ لشکر کو جب بھیجتے، لشکر کے سپاہ سالار کو گھوڑے کی پشت پر بٹھاتے اور خود پیدل چل کر لشکر کے سپاہ سالار کو ہدایات دیتے۔ ان ہدایات میں سے یہ ہدایات بھی ہوا کرتی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی لڑکے بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی راہب کو قتل نہیں کرنا، ہاں ان کو قتل کرنا جو تم سے لڑنے کے لیے آئے۔ لڑائی کے اسلام کے اپنے اصول ہیں۔ اب جو آدمی کسی بس میں، ٹرین میں، جہاز میں خود کش حملہ کرتا ہے، بم پھاڑتا ہے، کیا وہاں عورتیں قتل نہیں ہوتی؟ کیا وہاں بچے قتل نہیں ہوتے؟ اللہ کے نبی نے تو راہبوں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا، تو بھی میرا بھائی ہے، تیری حکومت تیری ہے میری نہیں، اگر نہیں تو جزیہ اور نہیں تو میدان جنگ۔ بجائے اس طریقے کے عمل کرنے کے بم پھاڑے، آدمی ہلاک کیے، اس میں مسلمان بھی مر رہے ہیں، کافر بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، اور تو ہم تو عرصہ دراز سے کہتے چلے آئے کہ یہ جہاد نہیں، یہ ساری ڈرامہ بازی ہے، یہ ایجنسیوں کی لڑائیاں ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں۔ جہاد کا یہ طریقہ کار نہیں، یہ جہاد کو بدنام کرنے کی سازش۔ بڑے گھر میں بیٹھے رہے اور نوجوانوں کو پمپ کر کے یا افغانستان بھیج دیں یا کشمیر بھیج دیں، یہ کوئی جہاد نہیں۔ اگر کوئی خود کش حملہ کرتا ہے، جس خود کش حملے میں عورتیں، بچے اور بے گناہ افراد جن کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں مارے جاتے ہیں، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ دہشت گردی۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا قضا نماز پڑھی جائے؟ کیا قضا نماز جائز ہے یا کبھی نبی نے قضا نماز پڑھی؟ ہاں اگر قضا ہو جائے، شرعی مجبوری ہو، اللہ کے نبی جنگ خندق کے موقع پر نماز عصر اور مغرب کی اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دیا، دشمنوں نے، آپ نے فرمایا ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، ان لوگوں کے گھروں اور قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ ایسی شرعی مجبوری میں نماز قضا ہو جائے اس کو پڑھو، لیکن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر مرضی کی نماز پڑھی، سویا پڑا ہے، نماز رہ گئی، اٹھ کر فوراً پڑھے، کہیں سفر میں ہے، گاڑی نہیں رک رہی، اتر کر فوراً پڑھے، قضا نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ جو قضا عمری ادا کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نجومیوں کی پیشن گوئی 100% ثابت ہوئی کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، کیا نجومی 100% درست پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے اور 100% بھی بعض پیشن گوئیاں ثابت ہوتی ہیں. خواب کی تعبیر جس کو کہتے ہیں, خواب کی تعبیر جس طریقے سے بتائی جاتی ہے وہ 100% بھی درست ہو سکتی ہے. علم نجوم ایک علم ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس علم کو حاصل کرنا یا اس کی تصدیق کرنا اس کو کفر قرار دیا ہے. یہاں جو تذکرہ ہے وہ خواب کی تعبیر کا ہے, نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتلائی ہے نہ کہ غیب کی کوئی خبر بتلائی ہے. کیا حضور نے کسی صحابی کو اجازت دی تھی کہ جس کا وضو نہیں ٹھہرتا تھا کہ وہ نماز پڑھیں؟ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں. ہاں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ٹھہرتا, وہ ایک مرتبہ ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کر لے اور اس سے نماز پڑھ لے, اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے, چاہے اس کا وضو رہتا ہے یا نہیں رہتا. کیا اہل حدیث کسی تندرست آدمی کو جس کی نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اگر تو اسے بیماری ہے تو اس کی نماز ہو گئی, اور اگر اسے بیماری نہیں کہ بار بار اس کا وضو ٹوٹتا ہے, اگر بیماری نہیں تو وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز پڑھے. کیا حضرت عمر نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کو جائز کیا تھا کہ نہیں؟ حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں, آپ کی خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے خودکشی پڑھنے والے کا جنازہ خود نہیں پڑھا, اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھو. میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ کہہ دی, کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں جبکہ میری بیوی امید سے ہے, تو کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ بیوی کو غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے, پیار محبت سے کوئی طلاق نہیں دیتا, اور یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک طلاق ایک مرتبہ, 1,00,000 مرتبہ بھی کہیں گے ایک طلاق ہوگی. اگر بیوی امید سے ہے تو رجوع کر لے, وہ عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کا اسے حق ہے, وہ کر سکتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.